मूर्खा पंद्रह जिहाद 1423 हिजरी मुताबिक 17 जनवरी सन 2020। इक्कीसवां पारा सूरह अहज़ाब शरीफ आयत नंबर 9। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا
وإذ يقول
وعدنل نہیں ہے، واو پر بھی زبر ہے، عین پر بھی ہے، دال پر بھی ہے، ماضی مطلق ہے، وعدانا ایسے پڑھیں گے، وعدنا نہیں، وعدانا ورنہ پھر معنی غلط ہو جائے گا. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ لَا يَأْرِبَ لَكُمْ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا میجر غلطی آپ لوگ کر رہے ہیں سنگل زبر سے پیش کو کھینچ دیتے ہیں وما ہی بعورات غلط سنگل زبر سے پیش کو بالکل تھوڑا سا اسٹریچ کیا جائے گا وما ہی بعورات وما ہی بعورات غلط ہو جائے گا وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا جب کسی بھی ساکن حرف سے پہلے جب الف سے پہلے زبر واو سے پہلے پیش یہ سے پہلے زیر واو اور یہ ساکن اب اس واو یہ الف میں اسٹریچنگ ہوگی ادروائز نہ ہو یاد رکھا یہ اس لیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں کیونکہ زبر جو ہے وہ الف کی جنس سے ہے اور واو یہ پیٹ جو ہے واو کی جنس سے اور زیر جو ہے یہ کی جنس سے ذرا سا زبر کو اسٹریچ کی جلی بن جائے گا پیج کو اسٹریچ کیجیے تو وا بن جاتا ہے اور زیر کو اسٹریچ کیجیے تو یہ بن جاتا ہے زیادہ اس کنڈیشن پر اگر ہوگا تب تو آواز کو اسٹریچ کریں گے اور وہ بھی اکول ون الف ناٹ مور اور یہ جو ہے یہ جتنے سنگل زبر زیر پیش ہے یہ ہاف الف ہوتے ہیں زیادہ اس کو کوئی پڑھا جائے گا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا
ولا يجدون لهم
قد يعلم الله المعوقين معوقين منكم والقائلين لإخوانهم
قد يعلم الله
والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يبدوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا
ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا
آمنت بالله صدق الله العظيم.
اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان انتہائی رحم والا. گزشتہ رکوع میں جو گفتگو تھی وہ تھی کس تعلق سے؟ غزوہ احزاب کے بارے میں، اور اس کو بتایا جا چکا ہے کہ غزوہ خندق ہی کا دوسرا نام غزوہ احزاب. احزاب اور خندق دونوں ایک ہی جنگ لیے. گزشتہ رکوع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و بزرگی اور حضور کے ساتھ مدیوں کی عقیدت و عقیدے کے تعلق سے گفتگو قرآن پاک کے ساتھ ہوتی. اب یہاں سے غزوہ احزاب کو قرآن خود اپنے لفظوں بیان کرتا ہے، کیا ہوا تھا، کیسے کیسے ہوا، پڑھتے جائیے سارا وعدہ. غزوہ احزاب دراصل شوال کی پانچ ہجری، بعض حضرات کے نزدیک چار ہجری، بعض کے نزدیک پانچ، لیکن زیادہ تر لوگ قولیے کہ پانچ ہجری میں شوال کے مہینے میں واقع ہوا. احد جو غزوہ احد تھا اس کے ایک سال کے اندر اندر یہ بات ہوئی تھی. یہ بات بتایا تھا ہم نے کہ احد میں ان کے حوصلے بڑے بڑھ گئے تھے، اور ان لوگوں نے سوچا تھا کہ اب تو کسی بھی صورت سے سلمانوں کا تو وجود ختم کر دیں، اور مدینہ منورہ کے یہودیوں کے دو مشہور قبیلے بنو نضیر اور بنو قریظہ، یہ دو مشہور بنو قریظہ کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد و پیمان تھا، اگریمنٹ تھا کہ ہم آپ کے خلاف، اگر آپ کے دشمن سے نہیں لڑیں گے تو آپ کے خلاف بھی نہیں، ہم یا تو سپورٹر بن کے رہیں گے یا ہم الگ ہو جائیں گے. یہ بنو نضیر جو قبیلہ تھا یہودیوں کا، یہ بڑا فاسد ذہنیت کا قبیلہ، اس نے انڈر گراؤنڈ سازشیں شروع کی، یہاں سے احد کے باغ مکہ مکرمہ جا کر کے بڑے بڑے قریشی سرداروں کو اکسایا، اور یہ کہ چک دوڑو اس وقت مدینہ سمجھ لیجیے کہ کمزوریوں کے دہانے پر ہے، احد میں تو مسلمانوں کو شکست ہو ہی چکی ہے، ایک ضرب اور لگا دو ختم ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا صحابہ کرام کے ساتھ گفتگو کی اور خندق کھولی گئی، راسمی گفتگو کی، دس ہزار کا لشکر جس نے مدینہ منورہ کے نشیبی یعنی زیری علاقے کے جو نیچے والا حصہ تھا اس پر بھی قبضہ کر رکھا تھا، اور جو اوپر والا پہاڑی نما علاقہ ہے اس پر بھی قبضہ کرتا تھا. صورتحال اتنی خوفناک ہو چکی تھی کہ ناقابل بیان، اور محاصرہ کر کے یہ سمجھتے تھے اب تو معاملہ ختم ہی کر دیا. اس میں بہت سارے، ایک تو یہ کہ منافقین اندر سے مسلمانوں کی ہمت کو توڑ رہے تھے، دیکھ رہے ہو کہ بالکل مدینے کے نیچے اوپر ہر جگہ ان لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے، اب ایسی صورت میں اگر تم خود فیصلہ کر لو تمہارا کیا حال ہوگا، قیمہ بنا دیے جاؤ گے. تو مسلمانوں کے اندر بھی ایک حوصلہ ہارنے کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی. ظاہر سی بات ہے یعنی انکرج کیا جانا چاہیے تھا تو باقاعدہ اس کو ڈسکرج کر رہے تھے. بنو قریظہ جب غزوہ احزاب شروع ہوئی تو بنو قریظہ خاموش تھا. آگے تفصیل آ رہی ہے بنو نضیر کا ایک بڑا ہی خبیث قسم کا یہ قبیلہ حی بن اسطب
بڑا ہی خبیث نفس تھا. اس نے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کو ورغلانا شروع کیا.
کیا لگے ہوئے ہو چند دن کا مسئلہ ہے پیس کے رکھ دیں گے بغاوت کر دیں گے.
اس نے کہا کعب بن اسد نے کہا کہ تو شاید سمجھتا نہیں تو اس کو غلط مشورے دینے آیا
تو یہاں سے بھاگ جا اور میں نے جو عہد پیمان کیا میں اس کو توڑ نہیں سکتا. لیکن وہ
کعب بن اشرف ہے یہ بھائی میں اکثر جو ہے یہ حد درجہ خبیث النفس تھا نا
وہ اس کو شیشے میں اتارتا رہا یہاں تک کہ کعب بن
سعد میں جو ہے وہ کعب بن اسد میں
اپنی قوم کو آہستہ 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 پیچھے ہٹانا شروع کر دیا. اب اندازہ لگائیں کہ جہاں 10,000 کا لشکر ہو وہاں مسلمانوں سے کمی بعض روایات میں 3,000 کی تعداد آئی ہوئی ہے بعض روایات میں 700 کی تعداد آئی ہوئی ہے. اب تین ہی ظاہر یہ ہے کہ 3,000 اور 10,000 مقابلہ کیا ہے اور پھر محصور ہو کے لڑی جانے والی جنگ بڑی خوفناک ہوتی ہے اس لیے کہ اس کا ہر طرف سے
وفادار ہو چکا ہوتا ہے نہ اس کو پانی ملے گا نہ دانا ملے گا نہ فرصت
پہنچے گی نہ فوج پہنچے گی نہ کمک آئے گی کچھ نہیں. کیا کر سکتے ہو چند محاصرہ کر لو مر جائیں گے تو نہیں شکست کھا جائیں گے. اور اس میں ان بنو قریظہ جیسے خبیث یہودیوں کی سازش نے مسلمانوں کو جو قرآن کہتا ہے بلغت القلوب الحناجر حنجر اس ہڈی کو بولتے ہیں اور قلوب دل کو کہتے ہیں. وہ جب آدمی گھبراتا تو کیا کہتا ہے میرا دل منہ کو آ گیا وہی ترجمہ آیا ان کے دل منہ کو آ رہے تھے اب کیا ہو اب کیا ہو. جانتے ہیں فتنہ بازی کیا کی تھی منافقین کیسے ڈسکرج کرتے تھے
ارے دیکھ رہے ہیں ان کے پیغمبر نے تو کہا تھا کہ تم
کامیاب ہو جاؤ گے کیسے کسرا تمہارا ہو جائے گا ایران پر تمہاری فتح ہو جائے گی روم پر تمہاری فتح ہو جائے گی. یہاں صورت حال یہ ہے کہ پیچھے جا رہے ہیں ہم کو یہ سب بکواس جھوٹ ہے.
اب سامنے جو چیز ہے اس کو دیکھنے کے بعد آدمی کیا فیل کر سکتا ہے
کیا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہاں کیسے کسرا پہلے اپنا تو بچاؤ کر لیں.
بہت سارے لوگوں کے معاملات ڈھیلے ہو گئے
بند الشی اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احزاب کی رات مسلسل نمازیں پڑھ اور اللہ کے حضور کو خیر بات آئی.
منافقین کہتے تھے کہ ان کے پیغمبر نے کہا کہ تمہاری مدد آئی
یہ مسلمانوں کو سوچو کہاں مدد ہے. یعنی وہ یہ سوچتے تھے
کہ محسوسات طریقے پر فرشتے اتر کر کے مدد کریں گے
بھائی اللہ کی مدد کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے. مدد آئی
اسی آدھی میں فرشتوں کا بہت بڑا گروہ اترا تھا ابھی واقعات آگے آ رہے
فرشتوں کا بہت بڑا گروہ اترا تھا اسی آدھی میں وہ جو آدھی چلی تھی ذرا تو فرشتوں کے لشکر کے آنے کی آدھی تھی وہ
فرشتے
ان کی خیمے اکھاڑ کے پھینک رہے تھے ان کی ہانڈیاں پھینک رہے تھے ان کے جانوروں کو پھینک رہے تھے فرشتے ہی کر رہے تھے.
تو اللہ نے مدد فرمایا تھا لیکن محسوسات طریقے پر نہیں غیر محسوس طریقے.
بنو قریظہ نے بدہدی کر دی. بدہدی کرنے کے بعد جب وادی آئی اور جو ہے یہ قریش آگے چھوڑ چھاڑ کر کے تک اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں محصول کے تشریف لائے.
ابھی اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ کر کے اپنے سر مبارک کو دھلوا رہے تھے. سیدنا جبریل علیہ السلام اسی صورت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ نے ہتھیار اتار دی, ہم نے تو نہیں اتارے. اور یا رسول اللہ دیکھے فرشتوں نے کتنی اتار دی. یا رسول اللہ اسی وقت بنو قریظہ کا محاصرہ کیا جائے اللہ کا حکم ہے. حضور نے اعلان کر دیا اور جو اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہے فوراً عصر ظہر کی نماز کے بعد کا واقعہ ہے. حضور نے فرمایا بنو قریظہ میں جا کر کے عصر کی نماز پڑھنی ہے. حالانکہ دور کا فاصلہ کچھ تھا, چنانچہ صحابہ ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے تیار ہونے لگے. حضور کے پاس آتے حضور بھیجتے رہے گا. یہاں ذرا مسئلہ بتا رہا. حضور نے کہا تھا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھنی ہے. کہا تھا نا, اب صحابہ میں دو کرو. کچھ لوگوں نے جب عصر کا وقت شروع ہوا تو راستے پڑھ لی جانا. کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں پڑھیں گے. اب اللہ کے رسول نے کہا کہ ہمیں عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھ لی. لہٰذا بنو قریظہ میں جا کے پڑھنا تھے. یہ عشاء کے وقت بنو قریظہ تو عشاء کی نماز پہلے پڑھی, عصر کی نماز بعد میں پڑھی, لیکن وہ نماز قضا ہوئی. اللہ کے رسول نے اس کو قضا کیا سمجھا؟ نماز قضا ہوئی نہ اللہ کے رسول نے قضا کر سکے. حضور نے فرمایا دونوں ٹھیک ہے, جس نے راستے میں پڑھ لیا اس نے بھی ٹھیک کیا ہے, جو یہاں پڑھ رہا ہے اس نے بھی ٹھیک کیا ہے. یہ ہے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے تقریباً 25 دن تک ان کا محاصرہ جاری رکھا. سنگ آ گئے ان لوگوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہم آپ سے سلح کریں. خود نے فرمایا تم اپنا حکم کس کو بناتے ہو؟ سعد بن معاذ. سعد کے قبیلے سے بنو قریظہ سے زمان جاہلیت میں تعلقات بہت استوار تھے, لین دین اٹھنا بیٹھنا سب کچھ تھا. خلیف کو ایک دوسری کہا سعد. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب حضرت سعد کے تعلق سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مجھے جو ہے وہ قبیلے بنو قریظہ کے تعلق سے فیصل بنایا گیا ہے, آپ نے ایک دعا مانگی تھی. لکھا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حالت تھی کہ جنگ خندق میں انہیں اکحل کی رگ میں ایک تیر لگا تھا جس سے خون جاری تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زخم پر داغ لگوایا اور مسجد کے خیمے میں ہی انہیں رکھا تھا کہ پاس ہی پاس عجائز بھی کرتے رہیں گے بار بوسی بھی ہو جائے گی. حضرت سعد نے جو دعائیں کی ان میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ اے پروردگار, اگر اب بھی کوئی ایسی لڑائی باقی ہے جس میں کفار قریش سے تیرے نبی کفار قریش کے نبی پر چڑھائے تو تو مجھے زندہ رکھ کہ میں اس میں شرکت کر سکوں, اور اگر تو نے کوئی ایسی لڑائی اب باقی نہیں رکھی ہے تو میرا زخم خون بہاتا رہے. لیکن اے میرے رب, جب تک میں بنو قریظہ قبیلے کی سرکشی کی سزا اپنی آنکھوں سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی نہ کر لوں تو میری موت کو بہت خطرہ ہوگا. ایمان جو ہے ساتھ مطلب دعوات کی دعا کو بلایا گیا. حضور اپنے خیمے میں جلوہ فرما دے قبیلے بنو قریظہ ہی. جب حضرت سعد پہنچے تو حضور نے فرمایا قومو لسجدکم, اپنے سردار کے لیے فرمایا قومو لسجدکم یا قومو الی سجدکم, اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ہمارے نزدیک یہی حدیث تعظیماً کھڑے ہونے کی دلیل ہے. صلاۃ و سلام میں جو ہم کھڑے ہوتے ہیں کسی حدیث کے
روشنی. وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بیمار تھے اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ کھڑے ہونے سے مراد ان کو اتار کر کے سواری سے لاؤ.
ایسے جماعت کا جواب دیتے ہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے, عربی زبان کا دامن اتنا تنگ تو نہیں کہ صاحب اس کے لیے کوئی دوسرا لفظ استعمال کیا سکتا رہا ہو. حضور فرما سکتے تھے انصروا اخیکم لانہ مریض, اپنے بھائی کی مدد کرے اس لیے کہ مریض ہے, یا انزلوا من المرکب اسے سواری سے اتار لو, کچھ بھی کہہ سکتے کہ وہ فرمایا خوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سردار کے لیے کھڑے لائے گئے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توریت میں اس بات کو پڑھا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی معاہد سے جس کے ساتھ ایگریمنٹ ہو چکا ہے اس کے ساتھ اگر بدعہدی کرے, اس ایگریمنٹ کو توڑے, تو اس کی سزا کیا ہے؟ توریت سے پڑھ چکے تو اس کی سزا خاتمہ ہے. شہر سے سعد چلنے لگے تو پورے قبیلے کے لوگوں نے رو رو کے کہا تھا کہ یہ سعد آپ جا تو رہے ہیں لیکن بنو قریظہ کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجیے گا, آپ نے کچھ بھی نہیں کہا, خاموش رہ چکا. قبیلے بنو قریظہ نے کہا کہ ہم سعد کو اپنا حکم بنا دیں, سعد جو فیصلہ کریں گے ہم مان لیں گے. سعد نے فیصلہ فرما لیا کہ جتنے ہتھیار بند حضرات ہیں, جوان لوگ ہیں, مرد لوگ ہیں, انہیں قتل کر دیا جائے, بچوں اور بچیوں کو زندہ رکھا جائے, ان کو عورتوں کو زندہ رکھا جائے, انہیں بازی بنا لیا جائے, قیدی بنا لیا جائے, اور قبیلے کو یہ سارے سامان کو غریب بنا لیا جائے. گڈھا کھودا گیا اور 700 بنو قریظہ کے قبیلے کے آدمیوں کے سر قلم کیے گئے. اب یہاں پہ ایک نفسیاتی مسئلہ, یہ ہے 700 آدمیوں پر اللہ کے رسول نے قتل کر دیا, اور یہ جو ہمارے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں ان کے دماغ میں کوئی بات مذہب کی معلومات نہیں ہے, اور رسول کریم سے عشق کی وہ بات نہیں ہے, اس بنیاد پر یہ ایک بہت بڑا سوال بن جاتا ہے انسان. 700 لیکن اگر قانونی جنگی قانون کے اصول سے اگر روشنی میں بات کی جائے گی تو یہ نہ صرف یہ کہ جنگی اصول کے اعتبار سے مناسب بلکہ یہی ہونا ہی چاہیے. یہ تو اسلام نے آ کر کے بعد میں جس کے اندر نبی پیدا کی ہے کہ جنگ میں جنگ جاری ہے. آج یہ مسئلہ یہی ہے اور قانون یہ کہ اگر کوئی شخص بدہدی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ہرگز رواداری کا سلوک نہیں کیا جائے گا, دور کہا جاتے بھی جائے. افغانستان سے پکڑے جانے والے لوگ گونٹا ناموں میں وہاں رکھے گئے ہیں, آج تک ایک سال ہو گیا, حکومت امریکہ اب تک ان کا فیصلہ نہیں کر رہی ہے کہ وہ جنگی قیدی ہیں کہ باغی. اگر جنگی قیدی ہو تو ان کے ساتھ جنگی سلوک کیا جائے گا, حالانکہ قیدی ہو باغی نہیں ہوئی. ان لوگوں نے کہا تو کوئی عہد و پیمان نہیں توڑا ہے, لیکن اگر کوئی عہد و پیمان توڑ دے تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ یہ توریت کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا تھا, یہ فیصلہ بھیجے گا. اس کے بعد اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریظہ اور نضیر دونوں کو نکال کر بلایا, فرعون جن کو نکال کر کے خیبر کی طرف بھیج دیا گیا, بعد میں خیبر بھیجا. یہ پورے دو رکوع کی میں نے سمری کر دی ہے, آپ کتاب میں ترجمہ پڑھیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ, اے ایمان والو اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو, جب تم پر کچھ لشکر آئے تو ہم نے ان پر آدھی اور وہ لشکر بھیجے تمہیں نظر نہ آئے اور اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے. کیا ایسے لشکر بھیجے کہ جو لشکر تمہیں نظر نہیں آتے؟ یاد رکھیے کہ فرشتوں کے ذریعہ مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے عہد مبارک میں 3 جنگوں میں فرمائی, سب سے پہلی, اس کے بعد احزاب, اس کے بعد حنین, حنین میں بھی فرشتے اترے تھے. یہ 3 جنگیں ہوئی ہیں جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص فرشتے اتارے تھے. تو ہم نے ان پر آدھی اور وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے, آدھی تو نظر آئے لیکن فرشتوں کا لشکر نظر نہیں آئے, وہ فرشتے اپنا کام کر رہے ہیں اور اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہیں. یہاں سے وہ کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ جب مسلمانوں کے اوپر سراسیمگی طاری تھی اور وہ کس قدر اس وقت تذبذب کی حالت میں تھے, کس قدر وہ پریشان تھے,
جب کافر تم پر آئے تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، اور جبکہ کھٹک کر رہ گئی نگاہیں اور دل گلوں کے پاس آ گئے اور تم اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے،
یہ کیا ہو سکتا ہے؟
وہی رضاقت الابصار، نگاہ کھٹک کر رہ گئی، کیا مطلب؟
نا امیدی
میں امید کا چراغ کیسے جلتا ہے؟ اللہ هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، وہ جگہ تھی کہ مسلمانوں کی جانچ ہوئی اور خوب سختی سے جھجھوڑے
گئے.
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے جن جن سختیوں کو جھیلا ہے، برداشت کیا ہے، وہ صرف انہیں آج اگر یہ سختی مسلمانوں پر پڑ جائے، اتنی سہولت اور آرام کی زندگی میں تو مسلمان اسلام پر عمل کرتا ہی نہیں ہے، اگر یہ صورتحال پیدا ہوگی تو مسلمان کیا؟
ہی اپنی اولاد سنو کا گزارش
پر میں ایک حدیث کا واقعہ سناؤں. ایک بار کسی بزرگ صحابی کے سامنے یہ بات پیش کی گئی، کسی کوفے میں کوئی شخص تھا، اس نے کہا کہ کاش
میں رسول کریم کے ساتھ
کالا تم کا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، ان سے کسی شخص نے کہا کاش میں حضور کے زمانے میں ہوتے تو تم وہ مسائل برداشت کر سکتے، اگر مسائل برداشت نہ کرتے اور کافر ہو جاتے تو تیری سزا اتنی خوفناک ہوتی اس کا کوئی حد نہیں. اللہ کا شکر کر کہ حضور کے زمانے میں نہیں اور سختیاں اس وقت نہیں ہیں اور اسلام پر تو قائم ہوتا ہے.
حضرت حذیفہ بن یمان
رضی اللہ عنہ واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ کوفے کے ایک شخص،
حضرت حذیفہ بن یمان سے پوچھا
آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہو، کہا آپ نے حضور کے ساتھ کیا کیا کیا، ان کی زندگی سے کیا فائدہ حاصل کیا؟
حضور کے ساتھ رہتے تھے، ان
کے ساتھ ان کے احکام پر عمل کرتے تھے. اس نوجوان کوفی نے کہا کاش میں حضور کے زمانے میں ہوتا تو حضور کے قدموں کو اپنے کندھے پہ رکھتا. اس نوجوان کوفی لڑکے نے کہا، حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا کہ اچھا اب تو میری کہانی سن لے، آپ تو میری کہانی سن، غزوہ احزاب کے موقع پر جب ہر طرف سے کفار و مشرکین کی الغار تھی، سخت ترین آدھی آئی ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کون ہے جو جا کر کے ان کی یہاں کی خبر لے کر جائے؟ کوئی نہیں اٹھ رہا تھا. اس کے بعد حضور نے میرا نام لے کر کے پکارا، کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں جا رہا تھا، اتنی تیز ہوا تھی کہ میری ڈھالیں
میرے سر میں لگ رہی تھی، اب تک میری ڈھال کا لوہا ٹوٹ کر کے میرے پیر پر گر
گیا. یہ صورتحال اور اتنی سخت ترین سردی تھی،
حضور نے مجھ کو منتخب کیا اور بھیج دیا، میں چلا گیا.
کہا صاحبزادے ہم نے ایسے ایسے وقتوں میں حضور کا ساتھ دیا، تم کہہ رہے ہو کہ حضور کا قدم اپنے سر پہ رکھتے ہیں،
کیا معلوم کہ صحابہ نے حضور کے ساتھ کیا ہے؟ یہ
کہ اللہ کے رسول کے صحابہ اس قدر بے مثال ہیں، یعنی مرسلین اعظام کے متبعین کے حوالے سے، کہ 124,000 یا کہوں بیش 224,000 انبیاء و مرسلین کے متبعین کی تاریخی مثال میں صحابہ کرام جیسا کوئی شخص نہیں ہے. یہ کہہ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو ایسا جانچا گیا ایمان کی پختگی کا کیسا جائزہ لیا گیا ہے.
ہر طرف جیرے بھی ہیں، کیسے کامیاب ہوں گے؟
مگر اس کے باوجود ان کے جیرے سن کر کبھی حوصلہ ہارنے کی بات نہیں۔
وہی جب ان المنافقون، اور جب کہنے لگے منافق، اور جن کے دلوں میں روب تھا، ہمیں اللہ اور رسول نے وعدہ نہ دیا تھا مگر فریب کا، دیکھو یہ ہے وہ
ایسے کئی بات۔
وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا،
اللہ اور رسول نے ہم سے تو وعدہ کیا تھا کہ ہم
کسرا پر قابض ہو جائیں گے، ایران پر ہماری فتح ہوگی، روم پر فتح ہو جائے گی،
اور اب تو صورت حال یہ ہے کہ ہم تو سمتے چلے آ رہے ہیں، مدینے میں رہنا ہمارا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ منافقی جو دل شکنی کی بات کر رہے ہیں، ڈسکرٹ کر رہے ہیں
اللہ۔ قال الطائفة منهم، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، اے مدینہ والو، یہاں تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، تم گھروں کو واپس چلو۔ اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اذن مانگتا تھا یہ کہہ کر کہ ہمارے گھر بے حفاظت ہیں، اور وہ بے حفاظت نہ تھے، وہ تو نہ چاہتے تھے مگر بھاگنا۔
یہ کیفیت منافقین کی بیان کر رہا ہے قرآن۔
ایک گروہ آیا، اس نے کہا کہ
ہمارے گھر جو ہے وہ
بالکل اس وقت محفوظ نہیں ہے، زیادہ ہمیں اجازت دیتا ہے، ہمارا گھر محفوظ تھا، دشمن
آپ کے حلیف ہے، آپ کے معاہد ہیں، آپ کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹ کر رکھا ہے،
لہذا آپ کے ساتھ ہماری بھی پریشانی ہوگی، ہمیں اجازت دیتی۔
یہ سب اس لیے ہوتا تھا تاکہ مسلمانوں کے ختم ہو، مسلمان خود ایک دوسرے کے ساتھ تاغیانہ نظریہ رکھنے کے بعد ٹوٹ پڑ جائے مسلمانوں میں،
اور ان کی ساری اس لیے ہو۔
اندازہ لگا لیجیے کہ میدان جنگ میں اگر اس قسم کے واقعات پیش آئیں اس وقت کیا ماحول ہوگا۔
اللہ اکبر، کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک تاریخ کا خوفناک فرق لگ رہا تھا۔
ہم تو اس کو فیل نہیں کر پا رہے تھے کہ قرآن کی آیت ہی آئے کہ تاریخی واقعہ آئے، اس طرح سے سوچ رہے ہیں، لیکن اس مقام پر جو لوگ رہے ہوں گے ان کے ساتھ کیا بیتتی رہی ہے۔
اس وقت عراق کی صورتحال آپ دیکھیں کہ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے لوگ،
اس شخص کی کیا بیت رہی ہوگی جس کے اوپر اس بات کو لے کر کے آج سارا مسئلہ کریٹ کیا جا رہا ہے،
اس کی رات کتنی لوگ اٹھتی ہوگی۔
یہاں تو ایک چھوٹے سے مسئلے کی بات کریں، وہاں تو اسلامی تاریخ کا سب سے خوفناک مرحلہ تھا، اس کا
10,000 برس میں گھیرے ہوئے ہیں،
اندر سے منافقین اپنا کام کر
مسلمانوں کے لیے، یہ فکرت ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، سلطنت یعنی بنو امیہ کے بعد، بنو امیہ تک تو یہودیوں کے قبضے کی گرفت، مداخلت تو تھی لیکن قبضے کی گرفت اتنی مضبوط نہیں تھی۔ بنو عباسیہ کے بعد یہودیوں نے جو اپنا کارڈ کھیلنا شروع کیا، بغداد تباہ ہوا، سلجوقی سلطنت تباہ ہوئی، اور اس کے علاوہ خارج میں شاہی سلطنت تباہ ہوئی، ایوبی سلطنت تباہ ہوئی، اول روز سے اسلام کے دشمن،
اول روز اللہ عورہ،
ہمارے گھر بے حفاظت، واہ یا بے عورت، حالانکہ گھر بے حفاظت نہیں، وہ صرف بھاگنے کے ایک اسکیم، ایک طریقہ نکال رہے ہیں، اور ان پر فوج مدینہ کے اطراف سے آتی، پھر ان سے کفر چاہتی تو ضرور ان کا ماگا دے بیٹھتے۔ یعنی ایسی صورت میں اگر مدینہ یعنی مشرکین مکہ ان سے یہ کہتے کہ تم کفر کر ڈالو تو کفر کرنے پر راضی ہو جائے۔
مقدس دیکھیں آئے وہ لفظ یثرب آیا ہوا، یثرب،
حالانکہ اس سے پہلے بتلا چکا ہوں کہ لفظ یثرب کا استعمال منع کیا گیا ہے، اب مدینہ منورہ کے لفظ یثرب استعمال لے کے جا سکتا ہے۔ یہاں جو قرآن مقدس میں آیا ہوا ہے یہ دراصل منافقین نے استعمال کیا ہے، یا اعلی یثرب لا مقام لکم فرجعوا، اے مدینہ والو، یہ یثرب والو، یہاں تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں۔ یہ کون بول رہا ہے؟ منافقین بول رہے ہیں، کسی مومن کا جملہ یہ نہیں۔ حضور کے آنے کے بعد مدینہ منورہ اب یثرب نہیں رہا، مدینہ ہو گیا، طیبہ ہو گیا، طیبہ ہو گیا۔
بار اگر ان پر فوج مدینے کے اطراف سے آتی پھر ان سے کفر چاہتے ضرور ان کا ماگا دے بیٹھتے اور اس میں دیر نہ کرتے مگر تھوڑی قبول کر لیتے بے شک تو صحیح کہتے. اور بے شک اس سے پہلے وہ اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ پیٹھ نہ پھیریں گے اور اللہ کا عہد پوچھا جائے گا. جب معاہدہ کیا تھا اس سب بنو قریظہ کے تعلق سے کر لیں گے, جب معاہدہ کیا تھا تو یہ کہ ہم آپ کے ساتھ مکمل کوآپریشن کریں گے. اگر آپ کے ساتھ اس زمانے میں اصل میں جو حلیف قبیلہ ہوا کرتا تھا اسی کے ساتھ یعنی یونائٹڈ ٹرائبس کہہ لیجیے آپ, جیسے آج کل یہ دس گیارہ لوگ ایک دوسرے متحد ہو چکے ہیں یہی صورت حال. تو وہ قبائل ایک دوسرے کے ساتھ حلیف ہوتے تھے تو اس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ان کے تعاون ان کا تعاون ہوتا تھا کہ تمہارے اوپر حملہ ہمارے اوپر حملہ سمجھا جائے گا, اگر تمہارے ساتھ اگر تم نے کسی سے معاہدہ کیا تو ہمارا معاہدہ سمجھا جائے گا, ساری باتیں. بتائے تو ان لوگوں نے معاہدہ کیا تھا اللہ کے رسول سے, اب ہم آپ پیچھے کیا کر رہے تھے شروع کر. اب جب یہ ہر سانس لے کر کے وہ منافقین مسلمانوں کے قدم کو اکھاڑنے کے لیے حضور کے پاس آئے تو رب کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آج تاریخ اس کو پڑھی ایمان تازہ
قل لن ينفعکم الفرار ان فررتم من الموت بالقتل واذا لا تمتعون الا قليلا. تم فرماؤ
ہرگز تمہیں بھاگ نہ پانا دے گا اگر موت یا قتل سے بھاگ کے جاؤ کتنی ہوں گا, ارے بھائی میدان جہاد میں اگر مرو گے تو مجاہد شہید ہو جاؤ گے, جیت کر کے جاؤ گے غازی بن جاؤ گے, جس طرح مرو گے تو اور وہاں بھی آنی ہے, ایسے نہیں کہ اپنے گھر جانے کے بعد موت نہیں آئے گی, موت وہاں بھی آئے گی کتنی دن اور زندہ رہو گے. یہ گزری کا ثبوت دے کر کے تم لوگ اللہ کی ناراضگی مول لینا چاہتے ہو. فلمن الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمۃ. رسول آپ فرما دیجیے, تم فرماؤ کون ہے جو اللہ کا حکم تم پر ٹال دے, وہ تمہارا پورا چاہے یا تم پر محبت فرمائے رحمت فرمائے, اور وہ اللہ کے سوا کوئی حامی نہ پائیں گے مددگار. لوٹ کر کے جاؤ گے تم, اگر اللہ تم کو تمہارے بستر پر ذلیل کرنا چاہے تو کون بتا سکتا ہے, اور اللہ اگر میدان کارزار میں تمہیں سرخرو کرنا چاہے تو کون روک سکتا ہے. سارا اختیار تو اللہ کے قدرت میں, کیوں بھاگ رہے تم لوگ؟ یہ منافقین کے لیے سزا. مجاہد کی زندگی بڑی عجیب تھی, ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ لڑتے لڑتے جب محسور ہو گئے گنگا پٹم میں اور یہ محسوس ہوا کہ انگریزوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے, اب نہیں بچیں گے. کسی نے مشورہ دیا تھا کہ بچ کر کے کہیں نکل جائیے, آپ نے فرمایا شیر کی ایک دن کی زندگی لومڑی کی 400 سالہ زندگی سے سلطان اپنی سلطنت کی حفاظت کرنے میں جان دے دے ہوا شہید ہو گئے, اور اللہ نے ایسا روگ ان کا رکھا تھا کہ شہید ہونے کے بعد کسی انگریز کی ہمت نہیں پڑے اسے خرید جانے کی. ارے خوف کے قابل تو کیسا زندہ اٹھا کے بھی قائم کرنا شروع کر.
اللہ جس کو عزت دے, تم اگر بستر پر جانا چاہتے ہو جاؤ, لیکن اگر تمہیں ذلت وہاں لکھی ہوئی ذلت وہی مل جائے گی, اور اگر تم مجاہد ہو میدان کارزار میں اگر تمہارے ساتھ عزت لکھی ہوئی اللہ تم کو بلند کرے گا. قرآن سے آپ دیکھیں ان مجاہدین کی عزت کی کیفیت کیا ہے.
آج کل لوگ ڈگری ہولڈر ڈاکٹر ہے, اٹارنی ایڈ لا ہے, بیرسٹر ان لا ہے, پتا نہیں کیا ہے ہوتا ہے. اس وقت سے ڈگری بتلاؤں کیا تھا, کیا ڈگری اس وقت کی تھی, جو سب سے پہلے ایمان لایا اور سب سے زیادہ فاضل ڈگری والا تھا, جس نے حضور کے ساتھ منا میں بیعت کی تھی السابقون الاولون کے زمرے میں, ان کا اسٹیٹس اس کی بات ہے. پھر جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے ان کا ایسے پھر بدر میں جو لوگ شہید ہوئے ان کو تو ایسی ڈگری دے دی گئی کہ حضور نے فرمایا کہ بدری جتنے صحابہ ہیں سب جنتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے یعنی گناہ کا اٹھا دیا. کسی نے پوچھا تھا رسول اللہ چاہے بھلے گناہ کریں، حضور نے فرمایا چاہے بھلے گناہ کریں، کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یاد لیکن ہمارے استاد لہلو اللہ وفد عبد المنان صاحب خدا کی توجیح فرمائی بہت شاندار، فرمایا کہ اللہ تبارک نے ان کو جنتی بنا دیا تو گناہوں کے خطرات اسے اٹھا دیے، اب گناہ کریں گے
ہمارے گناہ کریں گے، اس لیے ان کو مثال دی.
پھر اس کے بعد وحود ہے، پھر عذاب ہے. یہ تو اللہ نے خود ان کو اتنی بڑی ڈگری دے دی ہے کہ امت کا غوث و قطب و ابدال و مجتہد کوئی بھی ہو سب اس قدم کو چومے گا، حالانکہ ان کا علم کیا تھا، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. جیسے صحابہ بھی ہے نا، صحابہ میں سے بہت ایسے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے، مگر اللہ اپنے زمانے کا غوث امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظیم مجتہد بھی اگر ان کے قدموں پر سر رکھ دے تو اپنی عزت نراش کر سکتے. وہ اللہ نے عزت کا فرما دیا، جاؤ تو بستر پر جاؤ، منافقین جاؤ بستر پر. اللہ نے مجاہدین کو جو عزت کا فرمائی ہے، ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحما، سو اللہ اگر تمہارے ساتھ ساری برائی چاہتا ہے کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور اللہ اگر تمہارے ساتھ رحمت کرنا چاہتا ہے کوئی روک نہیں سکتا ہے. قد یعلم اللہ المعوقین منکم، بے شک اللہ جانتا ہے تمہارے ان کو جو اوروں کو جہاد سے روکتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہماری طرف چلے آؤ اور لڑائی میں نہیں آتے مگر تھوڑے. یہ وہی جو خبیب تھا مردود، خبیب نے اخطب خبیب اعظم جو یہ بنو نضیر کا سردار تھا، جس نے بنو قریظہ کے سردار کو بھڑکایا تھا، اور پھر اس کے بعد پھر دونوں نے مل کر کے مسلمانوں کے خلاف سازش کی تھی. کہاں جا رہے ہو، مارے جاؤ گے، قتل کر دیے جاؤ گے، عورتیں بیوہ ہو جائیں گے، بچے یتیم ہو جائیں گے، گھر لوٹ لیے جائیں گے، دیکھ رہے ہو لشکر ہر طرف پھیلا ہوا ہے، ارے بچ جاؤ، بچ کر کے نکل آؤ. قرآن نے اللہ پڑھا تھا ہے نا، اشحتن علیکم، تمہاری مدد میں اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری مدد فرماتا ہے. پھر فیضا جا الخوف رائتهم ينظرون الیک، پھر جب ڈر کا وقت آئے تو انہیں دیکھو گے تمہاری طرف یوں نظر کرتے ہیں کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں جیسے کسی پر موت چھائی ہو. پھر جب ڈر کا وقت نکل جائے تمہیں تانے دینے لگے تیز زبانوں سے فارغ غنیمت کی لالچ میں، یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں، تو اللہ نے ان کے عمل اکارت کر دی اور یہ اللہ کو آسان ہے. اب منافقین کی کیفیت جان کر رہا، جب مقابلے کی بات آتی ہے تب تو نظریں بچاتے تھے، بھاگنے کی کوشش کرتے، اور جب کامیاب ہو کر کے مسلمان مال غنیمت لے کر کے آتا سب سے پہلے پہنچتے ہیں حصہ لینے کے لیے. ارے ہم نے تمہارے ساتھ کتنی جنگیں کی ہیں، کتنی پریشانیاں جھیلی ہیں، ہمارا حصہ لاؤ دو، دادا گیری کے ساتھ لاؤ دو ہمارا حصہ، ہم تو تمہارے اتنے خیر خان جس کا کوئی حد ہی نہیں. یہ صورتحال جب مقابلے کی بات آئے تو مسلمانوں کو ڈسکرج کر کے اسلام کو نقصان پہنچا. یہ منافقین کی کافروں کی بات نہیں، یہ منافقین کی بات ہے، تو چہرہ شخص کی بات ہو رہی ہے. یہ جو ادھر بھی ملا ہوا ادھر بھی ملا ہوا، اور جب مال غریبت آیا تو بٹنے کے لیے صاحب پہلے پہنچ گئے، لے کر کے لاؤ ہم کو، یہ بھی ملنا چاہیے، وہ بھی ملنا چاہیے، وہ بھی ملنا چاہیے. لیکن صاحب قربان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کتنے بڑے رحیم تھے، واقعی کتنی رحمت فرماتے تھے. یعنی بخاری کی حدیث آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مال غنیمت آیا ذل خویصرا، مال غنیمت آیا حضور بانٹنے لگے، ذل خویصرا نامی منافق خبیث تھا خارجی، اعدل یا محمد، اے محمد انصاف سے بات. حضور نے فرمایا اگر میں نے انصاف کروں گا تو کون انصاف کرے گا، انصاف ہی کی نہیں بھیجا گیا.
حیثیت جنگ میں تو مسلمانوں کے پاسے پلٹانے کے چکر پڑے ہوئے ہیں مرد،
اور جب مال غنیمت پہنچا ہے تو صاحب وہ سب کا ہم کو مل جائے گا،
ہم کو
انصاف سے کام
لوگوں نے کھا لو اللہ تعالیٰ یار صلی اللہ حکم دیے منافع نہیں تھے سب اڑا دو، انہوں نے فرمایا چھوڑ دو جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے،
اس کی نسل سے کچھ لوگ پیدا ہوں گے، اور اس کے بعد پھر حضور نے ان کی کیفیات جان فرمائی، جو قرآن پڑھیں گے
ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا،
ان کی پیشانیوں پر بڑے بڑے نشان ہوں، نشان ہوں گے سجدے کے، بڑی اونچی شلوار والا پجامہ پہنیں گے،
کہتے تھے نا
خالی چھوڑ دو خارجیوں سے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ مقام نہروان میں جنگ فرمائی، حضور نے فرمایا تھا کہ یعنی اس امت کے کتے ہوں گے اسے تم کو جنگ کرنی پڑے گی، ان خارجیوں کو اس امت کا کتا قرار دیا گیا،
تمہیں خالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
یہ سورت، یہ بیٹا بیٹا آتا اب کڑوا کڑوا تھو تھو، اب جب جنگ کے لیے غنیمت کا مال آ گیا تو آپ کو دو، اللہ جل شانہ دے ایسے لوگوں کے اعمال برکت نہیں ہوتا کوئی کچھ صحیح سے بس ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ کافروں کے لشکر ابھی نہ گئے، اور اگر لشکر دوبارہ آئے تو ان کی خواہش ہوگی کس طرح گاؤں میں نکل کر تمہاری خبریں پوچھتے، اور اگر وہ تم میں رہتے جب بھی نہ لڑتے مگر تھوڑے، اب ان کی صورتحال کیا تھی کہ جو لوگ چلے گئے تھے اپنے اپنے گھروں میں، ہر روز کسی نہ کسی جانے والے سے پوچھتے تھے کہ اس وقت جنگ کا حال کیا ہے، مسلمانوں کا پاسا پلٹا کہ نہیں، ان کی کائیں پلٹی کہ نہیں پلٹی، مسلمان فکر کھائے کہ نہیں، کافروں نے دباؤ بڑھایا کہ نہیں بڑھایا، اگر کوئی کہتا نہیں کافروں کا دباؤ بڑھ رہا ہے تو بڑے خوش ہوگا، اگر کوئی کہتا نہیں مسلمانوں کا دباؤ بڑھ رہا ہے تو ان کو تکلیف ہوتی، اللہ بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے، لقد قال لكم في رسول الله اسوۃ حسنہ، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے، اس کے لیے کہ اللہ اور پچھلے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت یاد کرے، اس آیت کریمہ کا مقصود کیا ہے، مشرکین اور منافقین خاص طور سے منافقین کے تعلق سے اس بات کی توضیح کرنا مقصود ہے، یہ منافقوں تم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ غلط باتیں کر رہے ہو یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہیں، بلکہ حضور کی پیروی ہی میں دراصل تمہارے لیے کامیابی، اسی میں تمہارے لیے نجات ہے، اور جب مسلمانوں نے کافروں کے لشکر دیکھے بولے یہ ہے وہ جو ہمیں وعدہ دیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے، اور سچ فایا فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے، اور اس سے انہیں نہ بڑھا مگر ایمان اور اللہ کی رضا، اب یہ کمپیئرنگ ہے، اب تک جو واقعہ تھا وہ منافقین کے تعلق تھا، ان کا لشکر دیکھنے کے بعد منافقین حوصلہ ہار گئے اور منافقین نے حوصلہ دبانے کی کوشش کی مسلمانوں کی، اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کی کیفیتیں دل بیان کی جا رہی ہے کہ جب ان لوگوں نے جنگ یہ مشرکین کا لشکر دیکھا تو بجائے اس کے کہ ان کے اندر کوئی ایمان کی کمزوری پیدا ہوتی اور ان کے اندر حوصلہ بڑھ اور حوصلہ بڑھ گیا کہ الحمدللہ اب تو ہم ان سے ٹکرائیں گے، ان سے لڑیں گے، اگر کامیاب ہوئے تو غازی کہیں گے، اگر شہید ہو گئے تو اللہ کی بارگاہ میں جنتی ہوگی، یہ قرآن کہتا ہے کہ وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، مگر ان کا ایمان بڑھتا ہی رہا، اس بات پر راضی تھی کہ اللہ نے سچ فرمایا، اس کے رسول نے سچ فرمایا، جو فرمایا ہو کر کے رہے گا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ تم کو غالب فرمائے گا، لہذا ان کو غلبہ ہو کر رہے گا، یہ ایمان، اور مسلمانوں میں سے کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دیا جو اللہ سے عہد کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہتے عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت سعید ابن زید، اور حضرت حمزہ، اور حضرت مصعب صاحب ابن عمر وغیرہ، ان لوگوں نے اپنی جانیں اللہ کے راستے میں شہید کر دی، اور اس بات کو سچ کر دکھایا کہ ہم نے جو اپنے رسول اور اپنے رب سے وعدہ کیا ہے سچا کر شہید، تو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی راہ دیکھ رہا ہے، اور وہ ذرا نہ بدلے، کچھ تو یہ جو اپنی جانیں دے چکے ہیں، اور کچھ اس امید پر کہ ہمیں
بھی شہادت کا رتبہ میسر آئے گا.
ہم لوگوں کو اس سے کوئی تعلق نہیں رہ گیا ہے نا, اس لیے شہادت وغیرہ کی کیفیت یہ سب باتیں ہم خالی کتابوں پڑھتے ہیں بس, فزیکلی اس کی لذت سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے. لیکن جو اس میدان میں اترتا ہے پھر اس کی لذت سے اس سے پوچھو کہ اس کی کتنی لذت ہوتی ہے. سہارا کرام کی ضرورت حال یہ تھی اللہ اکبر کہ وہ صرف اسی بنیاد پر جاتے تھے. ایک صحابی کا حال تو یہ ہے کہ وہ ہر جنگ میں شریک ہوتے صرف اس لیے
تاکہ شہید ہو جائے, اور شہید نہیں ہو پاتے,
شہید نہیں ہوتا. طالباً دماغ میرے نام میرے دماغ سے نکل گیا ہے. بڑے عظیم الشان مجاہد تھے, اور وہ ایسے تھے کہ وہ ایک تہبند پہنتے تھے, ایک چادر اوڑھتے تھے, قمیص وغیرہ نہیں پہنتے تھے, اور گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر, بغیر اپنی پیٹھ بھی ننگی رکھتے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر کوئی جنگ جاتے تھے.
نام دماغ سے نکل گیا. بہت عظیم الشان مجاہد تھے.
بہت حضرت خولا ان کی بہن ہے, حضرت خولا عظیم الشان مجاہدہ گزری
ولی صحابیہ.
جب کفار و مشرکین کا دباؤ بدر کے وقت بڑا تھا جانتے ہو, خیمے کی تنابیں اکھاڑ کر کے پل پڑی تھی مشرکین پر, فرمایا کہ
ارے ان کو مسلمانوں کو للکارا تھا کہ تم لوگ
کیا ہو گیا ہے, کیا ہو گیا ہے تمہیں, اللہ کے رسول کا دعویٰ کرتے ہو تم اسے محبت کرتے ہو, پیچھے بھاگ رہے
ہو. مسلمانوں نے بہت کرا
تھا. حضرت خولا کی بہن ان کی صورت آ رہی تھی, وہ صفوں کے بیچ میں گھس جایا کرتے تھے,
شہید نہیں ہوتے تھے.
آج کہتے ہیں یار اللہ میری خواہش ہے کہ شہید ہو جاؤں, اگر شہید نہیں ہو پاتا.
یہ
لذت جس کو ملی اس سے نکالے کہ ہم تو صرف کتابی لذت جانتے ہیں, واقعی کی فزیکلی لذت ہمیں نہیں مالے. فزیکل لذت جس کو مل گئی ہے نا کبھی سے بات نہیں کر سکتا. یہ قرآن کہتا ہے اللہ ابھی ہوں میں جنتی ان میں سے کوئی ہوا جو راہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارا وقت کب آئے گا, ہمیں ساتھ انتظام ملے گا اور وہ ڈرانا بدلے, تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا صلہ دے اور منافقوں کو عذاب کرے اگر چاہے اللہ, اگر چاہے یا انہیں توبہ دے. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے, اور اللہ نے کافروں کو ان کے دلوں کی جلن کے ساتھ پلٹایا کہ کچھ بلا نہ پایا. اور مشرقین جو آئے تھے مدینہ منورہ سے, مدینہ منورہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے, ان کی صورت حال یہ تھی کہ اللہ اکبر کا سردار جو تھا جب اس نے دیکھا کہ صورت حال اتنی خراب ہو گئی ہے, آدھی پر قبضہ ہوتا ہی نہیں ہے, تو اس نے کہا تھا کہ یہ میرے قبیلے کے لوگ بنو نضیر کے لوگوں اور آدھی اب ٹکنے نہیں دے گی, لہٰذا ایسا کرو کہ چلنے کی تیاری کرو اور میں تو جا رہا ہوں. اتنا کہنے کے بعد اپنے اونٹ کی جو رسی پیر اونٹ جو بیٹھاتے ہیں اس کے پیر میں رسی باندھتے ہیں, ہولی اس کی اس پر بیٹھا بھگا ہوا اور کہا کہ میں تو جا رہا ہوں تم لوگ آؤ. ابو سفیان کو یہ بات پتا چلی کہ صاحب وہ تو بنو نضیر والے جا چکے تو ان کی ہمت ہار گئی, اسلام نہیں لائے. انہوں نے کہا پھر میں بھی چلا, ایک کا دکا کرتے ہوئے پورا معاملہ صاف آئے تھے مدینے کو تباہ کرنے کے لیے اور خود لٹ پٹ کر کے چلے گئے. یہ صورتحال قرآن سے کہہ رہا ہے, اور ان کے دلوں کی جلن کے ساتھ پلٹایا کہ کچھ بھلا نہ پایا, ایسی ذلت رسوائی ہوئی کہ اس کے بعد پھر ڈرانے تک یاد رکھا ان لوگوں نے کہ اب کبھی مدینے کی طرف رخ نہیں کریں گے ہم لوگ. یہ صورتحال, اور اللہ نے مسلمانوں کو لڑائی کی کفایت فرما دی, اور اللہ زبردست عزت والا ہے. اب یہاں سے جو آیت کریمہ ہے وہ انذر الذین ظاہرون سے لے کر کے رکوع تک, یہ دراصل وہی قبیلے بنو قریظہ کی جو سزا متجم کی گئی تھی. وَأَنذَرَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ, اور جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی انہیں ان کے قلعوں سے اتارا اور ان کے دلوں میں روب ڈالا, ان میں ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو اور ایک گروہ کو قید, اور ہم نے تمہارے ہاتھ لگائے ان کی زمین اور ان کے مکان اور ان کے مال, اور وہ زمین جس پر تم نے ابھی قدم نہیں رکھا ہے, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ قبیلے بنو قریظہ کی جو کیفیت میں نے شروع بیان کی ہے واقعات کے حوالے سے, اسی کا ذکر ہے کہ ان کو قبیلے قریظہ محصور ہو کے قلعے میں رہے, ان کو اتارا گیا, ان کو قتل کیا گیا, ان کی عورتوں کو بادی بنایا گیا,
ان کے مالوں کو حاصل کیا گیا. اور اس آیت کریمہ کا ایک حصہ ملاحظہ فرمائیے کہ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا, اور وہ زمین جس پر تم نے ابھی قدم نہیں رکھا ہے. اس کی توضیح میں علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یا تو بنو نضیر اور بنو قریظہ کے قبیلوں کی زمینیں ہیں یا پھر غزوہ خیبر کی زمینیں ہیں. لیکن ایک طبقہ مسلمان مؤسسین کا مفسرین کا یہ ہے کہ اس سے مراد وہ زمینیں ہیں کہ جہاں ابھی اسلام پہنچا نہیں, اسلام وہاں پہنچے گا اور ان پر قبضہ کرے گا. چنانچہ شام, عراق, ایران, روم وغیرہ کی زمینوں کی طرف اشارہ ہے. اور اللہ حکیم پر قادر ہے. یہ تھا غزوہ احزاب کے تعلق سے بنو قریظہ, بنو نضیر اور منافقین ریشہ دوانیوں کا ایک مختصر جائزہ. اس کے بعد کے رکوع میں بڑی ہی تفصیلی بحث مسائل کے تعلق سے ہو رہی ہے انشاءاللہ, اور وہ بات ہوگی. اللہ صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم والسلام علیک سیدی یا رسول رب کریم. قرآن مقدس کی تلاوت و تفسیر میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اسے معاف فرما, جو کچھ بیان ہوا ہے اسے اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما. قرآن پاک کی روحانی فیوض و اثرات سے ہمیں بہرہ مند فرما. قبر کی زندگی ہو یا حشر کی زندگی, ہر جگہ قرآن پاک کی برکتیں عطا فرما. ہمارے گناہوں کو قرآن ہی کے صدقے میں مالک مولا معاف فرما دے. صبر کی تاریکی میں قرآن کو نور بنا دے, بلسرات پر قرآن کو حادی بنا دے, اور جب حشر کی نفسی نفسی کا عالم ہو تو قرآن کو صاحبان بنا دے, اور جنت میں ایک اچھے دوست کی شکل میں قرآن پاک کو آگے بنا دے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق و نور عرش سیدنا مولانا محمد والی و اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.